اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 28 سفر ہے روز رحلت نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور شہادت نواسۂ رسول سبط اکبر حضرت امام حسن مشتبہ علیہ السلام ہے. اس دو عظیم مصیبتوں کی مناسبت سے میں حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت میں تمام اہل بیت اور تمام مجتہدین اکرام خصوصاً ولی امر مسلمین کی خدمت میں اور تمام مومنین و مسلمین کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں. اور خداوند عالم سے دعا ہے کہ اس دن کے ہماری عزاداری کو اور بالعموم ان ایام عزاداری کو ہم سے بطریق احسن و وجہ قبول فرمائے. یہ دو عظیم ہستیاں عالم اسلام کی، ایک رسول اکرم اور ایک ان کے نواسۂ رسول یعنی امام حسن کی زندگی اور ان کی سیرت در حقیقت ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ ہم اسے اپنے لیے سرنامہ زندگی قرار دیں اور ان کی سیرت پہ چلتے ہوئے در حقیقت اپنی زندگی کو، اپنے گھر والوں کی زندگی کو اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے اہل محلہ اور اپنے ہم شہریوں اور اپنے ہم وطنوں کی زندگی کو اس ڈگر پر ڈالنے کی کوشش کریں. اس لیے کہ یہ وہ عظیم انسان ہے کہ جسے اشرف الموجودات اور مخلوقات کے نام سے یاد کیا گیا. یہ وہ عظیم انسان ہے کہ جس کے نور کو خداوند عالم نے سب سے پہلے خلق فرمایا، اول ما خلق اللہ نوری، اور پھر اس نور سے خدا نے در حقیقت پورے عالم انسانیت کو منور کیا. لہذا اس عظیم انسان کے یوم رحلت پر ہم اس بات کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم در حقیقت اپنی زندگی کو رسول اکرم کے مطابق، ان کی سنت و سیرت کے مطابق، ان کے اخلاق کے مطابق، جو ان کا اخلاق ان کے گھر میں تھا، جو اخلاق ان کا بازار میں تھا، جو اخلاق ان کا مسجد میں تھا اپنے اصحاب کے ساتھ، جو ان کا اخلاق اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ تھا، بچوں کے ساتھ تھا، نوجوانوں کے ساتھ تھا. رسول اکرم ایک مدینے کی گلی سے گزر رہے ہیں، نوجوان پتھر اٹھا کر زور آزمائی کا مقابلہ کر رہے ہیں کہ ہم میں سے بہتر اور طاقتور نوجوان کون ہے، یعنی بقول معروف ویٹ لفٹنگ کا مقابلہ ہو رہا تھا. رسول اکرم کی جب جاتے ہوئے دیکھا، کہا رسول اکرم ہم میں داوری اور جج کے در حقیقت فرائض انجام دیجیے اور بتائیے کہ ہم میں طاقتور ترین کون ہے. تو رسول اکرم نے کہا اس کے لیے پتھر اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ طاقتور ترین نوجوان اور انسان کون ہے. دیکھیے کتنی شفقت و محبت ہے. اگر ہم اپنی نوجوان نسل سے، ہمارے علماء خطبہ یہ محبت کریں تو پھر ہماری نوجوان نسل دین کی اہل بیت کی عاشق ہو جائے. فرمایا کہ اس کے لیے پتھر اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، من غلب ہواہ ہوا اشجع الناس. فرمایا کہ جو اپنی خواہشات نفسانی پہ قابو پالے وہ شجی ترین، شجاع ترین، بہادر ترین، دلیر ترین انسان ہے. اس طریقے سے انہوں نے نوجوانوں کی رہنمائی فرمائی، خواتین کی، بچوں کی. بچوں کو پہلے سلام کرتے تھے، ہم میں سے کتنے افراد ہیں کہ جو چھوٹے بچوں کو دیکھ کر ان کو سلام کریں. یہ سنت رسول ہے کہ چھوٹے بچوں کو دیکھ کر ان سے پیار و محبت کا سلوک کیا جائے، ان کو سلام کیا جائے، ان کو اہمیت دی جائے، ان کو امپورٹنس دی جائے. غرضی کے وقت کم ہے اور میں بھی تاخیر سے پہنچاؤں، لہذا بہت مختصر کر رہا ہوں. امام حسن علیہ السلام کی زندگی اٹھا کے دیکھیے، محبت کا اگر دعویٰ ہے ہمیں، دعویٰ محبت ہے، دعویٰ حب الہی ہے، تو پھر کہتا ہے خداوند عالم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو سند ہونی چاہیے، سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ فاتبعونی. تو رسول کہہ رہے ہیں میری اتباع کرو، میری اتباع کے ذریعے سے خدا بھی مل جائے گا اور حب خدا بھی مل جائے گا، میری اطاعت و پیروی بھی مل جائے گی. لہذا محبت کا پہلا اصول یہ ہے کہ جس سے محبت کی جاتی ہے اس کی پسند اور ناپسند کو اپنی پسند اور ناپسند پر مقدم رکھا جاتا ہے. اگر ہم اہل بیت علیہم السلام سے محبت کرتے ہیں تو پھر ہمیں اپنی پسند اور ناپسند کو چھوڑ کر ان کی پسند اور ناپسند کو مقدم قرار دینا ہوگا اور اسی کے سائے میں زندگی بسر کرنی ہوگی. یہاں پہ تبرکتاً چاہتا ہوں کہ ہماری یہ نماز جمعہ اس کے خطبات جو ہیں رسول اکرم کے نورانی کلمات سے در حقیقت منور ہو. تین احادیث میں آپ کے سامنے پیش فرما رہا ہوں. پہلی حدیث جو رسول اکرم کی ہے وہ معاشرتی مسائل کے بارے میں. آپ دیکھیے کتنی توجہ ہے معاشرتی مسائل کے بارے میں, خاندانی مسائل, آئلی نظام کے بارے میں. ابغض الحلال الی اللہ الطلاق, حلال ترین چیزوں میں سب سے زیادہ نفرت اگر اللہ کو کسی چیز سے تو وہ طلاق ہے. طلاق یعنی دوری, یعنی جائز رشتوں کا ٹوٹ جانا. یعنی معاشرے کے کتنے ایسے افراد ہیں, کتنے ایسے گھرانے ہیں جو در حقیقت اس حلال چیز کے چکی میں پس کر در حقیقت اپنی عزت و ناموس کو تار تار کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ نفرت ترین اگر اللہ کو کسی چیز میں ہے وہ حلال ہو تو وہ طلاق ہے. دوسری روایت لوگوں کی حاجتیں پوری کرنے کے بارے میں ہے. من رد عن اخیہ عرض المسلم وجبت له الجنہ البتہ. فرماتے ہیں جو اپنے کسی مومن بھائی کی چھوٹی سی مدد بھی کرے گا تو اس پر یقیناً جنت واجب ہو جاتی ہے. یعنی اگر ہم میں سے ہر شخص یہ تصور کرے کہ میں آج اپنے ایک مسلمان بھائی کی مشکل کشائی کروں گا, اس کی گرہ کھولوں گا, اس کی مدد کروں گا, تو رسول اللہ فرماتے ہیں اگر یہ اخلاق تم میں آ جائے مسلمان معاشرے میں تو پھر یہ تمام مسائل حل ہو جائیں گے. اس کے بعد فرمایا اتق دعوۃ المظلوم فانما یسأل اللہ حقہ وان اللہ لن یضیع لذی حق حقا. ڈرو مظلوم کی آہو پکار سے, اس کی پکار سے, اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے حق کا سوال کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کسی بھی صاحب حق کے حق کو ضائع نہیں کرتا. یہ تین احادیث ہیں. یہ تیسری حدیث ارباب اقتدار کے لیے ہے, پہلی دو حدیث ہم سب کے لیے کہ ہم سب کو چاہیے کہ اس طریقے سے اپنی زندگی گزاریں اور سنت و سیر رسول کی پیروی کو اپنے لیے نصب العین قرار دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اللہم لک الحمد بدیع السماوات والارض الجلال والاکرام رب الارباب والہ کل مالوہ وخالق کل مخلوق وانت اللہ لا الہ الا انت الکریم المتکرم العظیم والصلاۃ والسلام علی محمد النبی الرحمہ سید المرسلین علی ابن ابی طالب وعلی ابن ابی طالب سید الوصیین وفاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین والحسن المجتبی والحسین الشہید المظلوم بکربلا وعلی ابن الحسین زین العابدین ومحمد ابن علی باخر العلم الاولین والآخرین وجعفر ابن محمد الصادق وموسى ابن جعفر الكاظم وعلي ابن موسى الرضا ومحمد ابن علي الجواد والحسن ابن علي سيد الأوصياء وعلي ابن محمد السراج والحسن ابن علي الأوصياء والخلف القائم المنتظر المهدي الحجة بعد آباه على خلقك المؤدي عن نبيك ووارث علم الماضين والوصيين الذي ببقائه بقية دنیا و بیمنہ رزق الورا بوجودہ ثبتت الارض و سما و بہ یملا الارض قسطا و عدلا کما ملئت ظلما و جولا و عجل لنا اللہم ظہورہ انہو یرونہ بعیدا و نراہ قریبا برحمتک یا ارحم الراحمین. دوسرا خطبہ وہ بھی نہایت اختصار سے کہ جلوس بھی ہے اور حالات حاضرہ بھی آپ کے سامنے ہیں. ایک چیز جو دوسرے خطبے میں نہایت اختصار سے چاہوں گا کہ ہماری نماز جمعہ کے وقت کو بہت جامع انداز سے ہونا چاہیے. ہماری جو نماز میں اعلانات کیے جاتے ہیں یہ اعلانات کم ہونے چاہیے. یہ جتنے اعلانات ہیں سورہ فاتحہ کے, مجلس کے, یہ سب نماز عصر کے بعد ہونے چاہیے. یہ جو کہا گیا ہے کہ المومن فی المسجد کا سمک فی الماء, مومن مسجد میں ایسا ہی ہے جیسے مچھلی پانی میں آ جائے, تو یہ نماز جمعہ اور نماز عصر کے بعد رکھیں. جس کو مسجد میں رہنے وہ مسجد میں رہے, زبردستی لوگوں کو اسیر نہ بنا کے رکھا جائے. کتنے ایسے افراد ہیں جو نماز جمعہ کے بعد فرادہ نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں, نماز جماعت سے محروم ہو جاتے ہیں. کتنے افراد ہیں؟ ورکنگ ڈے ہوتا ہے، آفس ہوتا ہے، لوگوں کو آفس جانا ہوتا ہے، کھانا کھانا ہوتا ہے، اپنی ملازمت اپنی تجارت پہ جانا ہوتا ہے. یہ وقت مقرر مخصوص ہونا چاہیے، نہایت مختصر واجب، اور اس کے بعد زیارت پڑھیں، اور جس کو مسجد میں بیٹھنا ہے شام تک مسجد بیٹھے، جس کو جانا ہے وہ جائے. زبردستی لوگوں کو اعلانات کے بہانے اسیر نہ کیا جائے. یہ بڑے بڑے مجتہدین نے کہا ہے زبردستی اسیر بنانا لوگوں کو مسجد میں، یہ کار ثواب نہیں ہے. مجھے نہیں پتا کہ میں اس کے بعد یہاں آؤں گا یا نہیں آؤں گا، لیکن یہ میری ایک التجا ہے یہاں کی انتظامیہ سے، علماء خطبہ سے، کہ وقت کو کل نہ کیا جائے. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ کہ نوجوان نسل جو ہماری، جس کے کام کاج تجارت ہے، اس کو موقع دیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کو اعلانات کرنے ہیں، جو فاتحہ پڑھانی ہے، وہ نماز عصر کے بعد کی جائے، تاکہ ہم واجب آیت اللہ مرشی نجفی کی نماز اگر کسی نے دیکھی ہوگی تو وہ بہت مختصر اور جامع نماز پڑھاتے تھے، بہت مختصر اور جامع نماز ہوتی تھی. یعنی حدیث میں ہے کہ نماز کو اتنا مختصر، جامع اور شارٹ ہونا چاہیے کہ ضعیف سے ضعیف ترین افراد بھی، کہ جو نماز میں شریک ہیں، جلدی جلدی رکوع میں شامل ہو سکے، سجدے میں شامل ہو سکے، ان کو انتظار نہ کرنا پڑے. حالات حاضرہ کے حوالے سے اس وقت جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ کوئٹہ میں جو دھماکے ہوئے ہیں اس میں 80 سے زیادہ افراد شہید ہوئے ہیں، کارکن شہید ہوئے ہیں، کیمرامین شہید ہوئے ہیں، عزادار شہید ہوئے ہیں، اور یہ در حقیقت یہ وہ سازش ہے جو ایک عرصہ دراز سے جاری و ساری ہے پاکستان کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، اور بالخصوص شیعہ نے حیدر کرار کے خلاف. اور بارہا ہم نے اس پر آواز اٹھائی ہے، حکومت وقت تک جو ہے وہ اپنی آواز پہنچائی ہے، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے اس میں تمام شیعہ سنی مل کر ہی اس آواز کو در حقیقت دبا سکتے ہیں، ختم کر سکتے ہیں. اور دشمن کی پوری کوشش یہی ہے. ایسے شواہد موجود ہیں انتظامیہ کے پاس، پولیس کے پاس، کہ بہت سے افراد ہیں جو جا کے امام بارگاہوں پہ بھی حملے کرتے ہیں، جلوسوں پہ حملے کرتے ہیں، اور پھر جا کر اہل سنت کی مساجد پہ حملے کرتے ہیں. اہل حدیث کے ایک عالم دین کا قتل ہوتا ہے، طالبان کا دہشت گرد پکڑا جاتا ہے، اس کی آواز دبا دی جاتی ہے، کیس دبا دیا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ طالبان، یہ وہ القاعدہ ہیں جنہیں پاکستان کی خفیہ ایجنسیوں نے پالا تھا، پوسا تھا، ان کو پروان چڑھایا تھا. آج یہ مسلمانوں کے خون کے پیاسے ہیں، کبھی اہل سنت برادران کو مارتے ہیں، کبھی المدد یا رسول اللہ کہنے والوں کو کافر قرار دیتے ہیں، کبھی علی مدد کہنے والوں کو یا مولا عباس کا ماتم کرنے والوں کے خلاف دھماکے کرتے ہیں. تو یہ وہ حقیقت ہے، یہ وہ چیز ہے کہ جس کے خلاف ہمیں در حق متحد ہو کر اپنے برادران اہل سنت کے ساتھ مل کر جد و جہد کرنی چاہیے. اور یہ وہ عالمی ایجنڈا ہے. دیکھیے، دھرنے سے، مظاہرے سے، پریس کانفرنس سے، احتجاجی ریلی سے یہ چیزیں نہیں رکیں گی، ہمیں معلوم ہے، لیکن ہمیں کم سے کم احتجاج کا حق حاصل ہے، اور ہمیں کرنا چاہیے کہ ہم اپنا احتجاج بلند کریں گے. جیسے کہ میری اطلاع میں کہ نماز جمعہ کے بعد بھی مظاہرہ ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک عالمی ایجنڈا ہے. شام کے حالات ہیں، بحرین کے حالات ہیں، یمن کے حالات ہیں، کہ جو اس وقت در حقیقت نہایت ناگفتہ بے صورت حال ہے، اور وہاں پر مختلف ممالک جو ہیں وہ اپنی من مانی جمہوریت اور نظریات اور مکتب کو نافذ کرنا چاہتے ہیں. اسی کی دیکھا دیکھی پاکستان میں بھی یہ صورتحال پیش آ رہی ہے کہ اپنے نظریے کو، ایک طرف امریکہ نظر آتا ہے جو اپنی سیاست کو اور اپنے من پسند افراد کو تھوپنا چاہتا ہے، دوسری طرف وہ دہشت گرد مذہب کے نام پر جمع ہو گئے ہیں، وہ اپنے نظریے تھوپنا چاہتے ہیں. یہ دونوں طاقتیں جو طاقت اور زور اور اسلحے کے بنیادوں پر اپنا اسلحہ تھوپنا چاہتے ہیں، یہ پاکستان کے حق میں نہیں ہے. یہ پاکستان کے ارباب اقتدار کو سوچنا چاہیے، یہ ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے. کوئٹہ میں اس وقت جو صورتحال ہے، پاکستان کو توڑنے کی سازش ہے، بلوچستان کو الگ کرنے کی سازش ہے، کراچی کو الگ کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں، مختلف قسم کے مختلف نعرے قومیتوں کی بنیاد پہ لگائے جا رہے ہیں، یہ پاکستان کو عدم استحکام کرنے کی سازش ہے. اور ابو تراب کے ماننے والے کبھی بھی وطن کے خلاف کسی بھی ایسی سازش کو پنپنے نہیں دیں گے جو وطن کو دو حصوں میں تقسیم کرے. دوسری چیز جو اہم ہے، بہت مختصر کر رہا ہوں، دوسری چیز جو اہم ہے وہ یہ کہ ہمیں متحد ہو کر، متفق ہو کر، ایام اعظم ختم ہونے والے ہیں، ایام اعظم کے بعد جو ہے وہ ہمارے یہاں جشن و سرور اور محفل میراد کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. ہمارا برادران اہل سنت جو ہیں وہ ربیع الاول کے مہینے ہی سے ہی جو ہے وہ سرکار کی آمد کے جشن بنانے لگتے ہیں, تو اس میں بھی ہماری ذمہ داری بندی کہ ہم بھرپور شریک ہوں, سبیلے لگائیں اسی طریقے سے اہل سنت بھائیوں کے ساتھ مل کر. یہ اتحاد کا موقع ہے, یہ اتحاد کا وقت ہے, پاکستان بچانے کا وقت ہے, یہ رسول اللہ کی عملی سیرت ہے, یہ اہل بیت کی آرزو ہے, یہ امام علی کی آرزو ہے, یہ جناب زہرا کی آرزو ہے کہ امت مسلمہ ایک ہو. تو عزیزان گرامی, ہم دام درہم سخن ہیں, ہم جس مقام پر ہوں, جس لباس میں ہوں, ہمارا جو ہوتا ہو, جو پوسٹ ہو, ہم زندگی کے کسی شعبے میں بھی ہوں, ہمیں اتحاد بین المسلمین و مومنین کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے اور اس کے لیے بھرپور کوشش کرنی چاہیے. لیکن جو چیز اہمیت کے حامل ہے, آخری نقطہ عرض کر رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ اس وقت بہت ہی فہم و فراست کی ضرورت ہے. اگر ہمارے علماء نے طاہر القادری کی لانگ مارچ کی حمایت کا اعلان کیا ہے, کیوں حمایت کا اعلان کیا ہے, اس لیے کیا ہے کہ یہ وہ ایشوز ہیں, یہ وہ نعرے ہیں, یہ وہ باتیں ہیں کہ جو پاکستانی قوم کی آواز ہے. یہ دینی جماعتیں, یہ سیاسی جماعتیں جو من مانے الیکشن انتخابات کے ذریعے سے جھوٹے مکار فریب شرابی اور بدکار افراد کو در حقیقت پہنچانا چاہتے ہیں پاکستان کی اسمبلیوں تک, یہ ان کے خلاف ایک پاکیزہ آواز ہے اور اسی لیے ہم نے اس کی حمایت کا اعلان کیا ہے. اور یہ پاکستان کے آئین کے مطابق الیکشن ہونے چاہیے, پاکستانی آئین کے مطابق انتخابات ہونے چاہیے, سالے نیک افراد پہنچنے چاہیے, اس لیے کہ ہم امام قائم کے ماننے والے ہیں, امام موجود کے ماننے والے ہیں, امام غائب کے ماننے والے نہیں ہیں. امام غائب کے ماننے والا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا رہتا ہے, وہ کہتا ہے کہ ووٹ نہ ڈالو, انتخابات میں شرکت نہ کرو, گھروں سے نہ نکلو, حسین کا ماتم نہ کرو, خواہ وہ ہمارے اپنے درمیان ہو, یا وزیر داخلہ ہوں, یا کوئی اور ہوں, جو یہ کہتے ہیں کہ عزاداری کو بند کر دیا جائے. لیکن امام قائم کا ماننے والا امام قائم کے قیام کے لیے, ان کے ظہور کے لیے راہیں ہموار کرتا ہے, اور ان راہوں میں سے ایک راہ یہ ہے کہ اپنے افراد کو اسمبلیوں تک بھیجا جائے, اپنے افراد کو منتخب کر کے ایوان بالا تک بھیجا جائے, تاکہ ہمارے فیصلے ہماری عوام اپنے ہاتھوں میں کر سکے, جس کو امام خمینی نے کہا تھا کہ میزان رائے ملت ہے, کہ قوم جس چیز کو اپنی در حقیقت رائے دیتی ہے وہی در حقیقت اس قابل ہوتا ہے کہ حکومت کرے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں متحد ہو کر, متفق ہو کر امام زمانہ کے انقلاب کے لیے رائے ہموار کرنی چاہیے. حزب اللہ کی مثال آپ کے سامنے ہے, سیاست کو دیکھیے اب حزب اللہ کی کس طریقے سے, اس فاسد ترین نظام میں جہاں امریکہ اور اسرائیل بھرپور طریقے سے در حقیقت حزب اللہ کو کچلنے کی, دبانے کی اور اس کی آواز کو, اس کے گلا گھونٹنے کی کوششیں کر رہے ہیں, کس طریقے سے حزب اللہ نے در حقیقت وہاں پر اپنی آواز کو پہچانوایا, اپنی آواز کا ایوان والا تک پہنچایا اور پوری دنیا میں تشیع کی سربلندی کے سبب بنا, تو ہمیں بھی حزب اللہ کو رول ماڈل قرار دے کر اپنے ملک میں ایک عادلانہ نظام کے لیے کوشش کرنی چاہیے. خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہم سب کو سیرت محمد و آل محمد پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. خداوند تو سے دعا ہے کہ ہماری اس نماز جمعہ کو بطریق احسن اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہمارے جو عیدی کے بھائی کارکن, عزادار, مومن, مسلمان جتنے بھی افراد کوئٹہ میں اور دیگر شہروں میں شریک ہوئے ہیں, خداوند عالم ان کو جوار معصومین علیہ الصلوۃ والسلام جگہ عنایت فرما, خداوند ان کے لواحق میں صبر جمیل کی توفیق عطا فرما. خداوند تجھے واسطہ محمد آل محمد کا حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم سب کو ان کے انصار و آوان میں شریک فرما, ہم سب کو ان کے انقلاب کی راہیں ہموار کرنے کی توفیق عطا فرما, مسلمان و مومنین کو اتحاد و اتفاق کی دولت سے مال فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد, صدق اللہ العلی العظیم.